خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے فصل بیان کی جا رہی تھی، اور اس میں کئی حدیثیں ہم سن چکے تھے۔ اب ایک تفصیلی حدیث جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی حدیث ہے، جس میں مفصل قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود اور شفاعت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر، سیدنا عقبہ بن عامر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیثیں مروی ہیں۔ اولاً قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی حدیث کو ملا کر قیامت کے دن جو معاملات پیش آئیں گے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ وَقَالَ فَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَ وَفِي رِوَایَةِ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وغيرهما دخل حديث بعضهم في بعض حديث بعض، قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه فيهتمون او قال فيلهمون فيقولون لو استشفعنا الى ربنا، ومن طريق اخر عنه ما جناس بعضهم في بعض، وعن ابي هريره وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون الا تنذرون من يشفع لكم، يعني حضرت انس، حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل اللہ تبارک و تعالی اولین آخرین کو جمع فرمائے گا، از ابتداء تا انتہا ہر ایک کو جمع فرمائے گا۔ اب یہ مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں کہ سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 10 سال کی کامل گرمی اس میں جمع کی جائے گی، ایسے میں لوگ پسینے کے اندر دبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ مشہور حدیثوں کے اندر ہے کہ اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 ہاتھ تک زمین کے اندر وہ پسینہ چلا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اوپر اٹھے گا کسی کی ٹخنوں تک، تو کسی کے گھٹنوں تک، تو کسی کے کندھے تک، کوئی اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کسی کے منہ میں وہ پسینہ لگام کی طرح ہوگا۔ ایسے میں بعض روایتوں کے اندر، مسلم وغیرہ کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر الہام کیا جائے گا، لوگوں کے دل میں الہام کیا جائے گا، ان کے دل کے اندر بات ڈالی جائے گی کہ ہم کسی کے پاس سفارش کے لیے چلیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سوال کریں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بہت بڑا عرصہ گزر جائے گا، لوگ انتظار کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوں گے، ایک تو وہاں کے حال، پھر اس کے بعد جو شدت ہوگی اس سے پریشان ہوں گے کہ کسی طریقے سے حساب شروع ہونا چاہیے تاکہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی کہ ہمیں کسی کی طرف جانا چاہیے، یہ انتہائی اہمیت کے اور توجہ کے قابل الفاظ ہیں کہ دل کے اندر بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کسی کے پاس جائیں تاکہ شان مصطفیٰ ان کو دکھائی جائے. ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ہم کسی کے پاس جائیں, لہذا آپس میں گفتگو کریں گے اور یہ ذہن بنے گا کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. فیأتون آدم فیقولون زاد بعدهم انت آدم ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا الا ترى ما نحن فيه فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح. کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ آدم ہیں, ابو البشر ہیں, تمام انسانوں کے والد ہیں, اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا کیا, اپنی خاص روح آپ میں پھونکی اور آپ کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا, فرشتوں کو آپ کے لیے سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام اللہ تبارک و تعالی نے سکھائے, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کیجیے تاکہ جس حالت میں ہم موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے راحت عطا فرمائے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کے اندر ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن میرے رب نے ایسا جلال فرمایا ہے, ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضب کیا نہ اس کے بعد کبھی ایسا غضب کرے گا, اور میں نے یعنی اپنی اجتہادی خطا کا تذکرہ کیا کہ مجھے درخت سے یعنی اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور اجتہادی خطا کے طور پر میں نے اسے کھایا, نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے, اپنی بچت کرنی ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الى نوح نوح کے پاس جاؤ. فیاتون نوحا اب یہ لوگ سارے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما بلغنا الا تشفع لنا الى ربك فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي قال في روايه انس ويذكر خطيئته التي اصاب سؤاله ربه بغير علم وفي روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقد كانت لي دعوه دعوتها على قومي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فانه خليل الله. یعنی ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر نوح علیہ السلام سے یہ عرض کریں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں, یعنی کفار کی طرف پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور اللہ نے آپ کو اپنا عبد شکور فرمایا ہے, شکر گزار بندہ فرمایا ہے. آپ دیکھیں ہم کس حالت کے اندر ہیں, کیا ہمیں پہنچا ہوا ہے, کیسی تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی فرمایا نہ اس کے بعد فرمایا. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ یہ کہیں گے, یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنے رب سے بغیر علم کے سوال کیا تھا, یعنی اپنے بیٹے کے بچاؤ کے لیے کہ جس نے ڈوبنا تھا, جو کافر تھا, اس کے بچاؤ کے لیے میں نے سوال کیا تھا, مجھے علم نہیں تھا, یہ مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ بات یاد کریں گے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ یوں فرمائیں گے کہ میرے لیے ایک دعا تھی جو بہر صورت قبول ہونی تھی, وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی, لہذا تم کسی اور کے پاس جاؤ, تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ اللہ کے دوست ہیں, وہ خلیل اللہ ہیں. فیأتون ابراہیم فيقولون انت نبي الله وخليله من اهل الارض اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا فذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن نفسي نفسي لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله وفي رواية فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح کی گفتگو فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تین باتیں کہی تھیں جو توریے کے طور پہ تھیں, یعنی جھوٹ نہیں تھی, توریہ تھا, لیکن ان تین باتوں کو یاد کریں گے, فرمائیں گے نفسی نفسی, آج مجھے اپنی ہے, لہذا تم کسی اور کے پاس جاؤ, تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کی اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرگوشی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں فرمائی ہیں. قال فیأتون موسیٰ فیقول لست لها ویذکر خطیئته التی اصاب وقتله النفس نفسی نفسی ولکن علیکم بعیسی فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها. یعنی اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ لست لها, میرا یہ مقام نہیں ہے, اور اپنی اس بات کو یاد کریں گے کہ جس میں آپ سے ایک قتل خطا واقع ہوا تھا کہ آپ نے قبطی کو بھوسا مارا تھا اور وہ مر گیا تھا, تو آپ فرمائیں گے کہ نفسی نفسی, آج مجھے اپنی پڑی ہے. ہاں تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور کلیمت اللہ ہیں. فیأتون عیسیٰ, اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا, وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں. ولکن علیکم بمحمد عبد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأوت فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أنه يلهمنيها الله وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شیئن لم یفتح علی احد قبلہ. یعنی اب وہ کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ یہی وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ انا رہا, میں ہی اس کام کے لیے ہوں, یعنی میں ہی مغفرت کا شفاعت کا دروازہ کھولوں گا, میں چلتا ہوا آؤں گا, اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی, میں اپنے رب کا دیدار کروں گا. وقعت ساجدن, میں سجدے میں جا پڑوں گا, اور ایک روایت کے اندر ہے کہ میں عرش کے نیچے آؤں گا سجدہ کروں گا, ایک روایت میں ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا, ایسی تعریفیں بیان کروں گا کہ جس پر میں قادر نہیں, جس پر میں قادر نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی حمد کی توفیق عطا فرمائے گا, وہ مجھے الہام کرے گا, ایسی جو حمد ہوگی. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی ایسی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا کہ میرے علاوہ کسی کو بھی ایسی حمد کی توفیق نہیں ملی, یعنی ایسے کلمات, ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کی. پھر آگے تفصیل اور ہے. یہاں پر ایک نقطہ امام اہل سنت نے اور بعض اور بزرگوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, صحابہ کا جمع غفیر اس بات کو سن رہا ہے اور آگے بیان بھی کر رہا ہے, بے شمار تابعین نے اس حدیث پاک کو سنا, تابعین نے اس حدیث کو آگے پہنچایا, تبع تابعین تک, تبع تابعین نے آگے والوں تک پہنچایا, یوں امت کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں صالحین بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, علماء بھی ہیں, فقہا بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، سب اس حدیث پاک کو جانتے ہیں، اس حدیث پاک کو جانتے ہیں. اور یہی باتیں پچھلی کتابوں کے حوالے سے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ باتیں معلوم تھی. قیامت کا دن ہے اور شفاعت کی شدید حاجت ہے، ایسے میں سب کے سامنے یہ حدیث پہلے بیان کی جا چکی، سب کو بیان کی جا چکی کہ قیامت کے دن اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے. لیکن حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنی تھی کہ سب کے ذہنوں سے اس حدیث کو ہی محو کر دیا جائے گا، اس گفتگو کو محو کر دیا جائے گا، اور ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی کہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آؤ، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آؤ، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ، تاکہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر تم براہ راست حضور علیہ السلام کے پاس آتے تو کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ قدرت تو آدم علیہ السلام کو بھی ہے، یہ قدرت تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہے، لیکن سب کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ آج کے دن قدرت ہے اس چیز کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس لیے یہ بات ہی ان کے دل سے محو کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ حاضر ہو جائیں. ورنہ بیسیوں دفعہ ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں، لطف اپنی جگہ پر، مزہ اپنی جگہ پر، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ محو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں، قال فی روایت ابی ہریرہ فیقال یا محمد ارفع رأسک سل تعته واشفع تشفع فارفع رأسی فاقول یا رب امتی یا رب امتی فيقول ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں پڑے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اب سوال کیجئے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، نہیں جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو کہ جن پر کوئی حساب نہیں، ان کو جنت کے دروازوں میں سے سیدھے دروازے سے داخل کر دو. اور یہ باقی یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ دیگر دروازوں سے جائیں گے، یعنی جن پر حساب نہیں وہ سیدھے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور باقی لوگ دوسری امتوں کے ساتھ دوسرے دروازوں سے اندر داخل ہوں گے، یعنی دوسرے دروازوں میں یہ بھی شریک ہیں اور دوسری امتیں بھی شریک ہیں. ولم يذكر في روايه انس هذا الفصل وقال مكانه ثم اخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واصفع تشفع وسل تعطى فاقول يا ربي امتي امتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبه من مره او شعيره من ايمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل قال فأفعل ثم أرجع. وذكر مثل ما تقدم وقال فيه من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل فأفعل. وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعته فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ومن رواية قتادة عنه قال فلا ادری فی الثالثه او الرابعه فيقول يا ربي ما بقي في النار الا من حبسه القران اي من وجب عليه الخلود. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ سجدے میں ہوں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, آپ فرمائیے, آپ کی بات کو سنا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا, آپ سوال کریں, آپ کو عطا کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی عرض کریں گے, اے میرے رب, میری امت, میری امت. تو آپ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ جائیے اور جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو آپ نکال لیجیے, یعنی جہنم میں جو جا چکا ہے اس کو آپ نکال لیں. تو آپ جائیں گے اور اسی طرح کریں گے, پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, بہترین حمد بیان کریں گے اور پہلی بار جیسے آپ کو کہا گیا تھا ویسے ہی آپ سے دوبارہ کہا جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر رائے کی دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو باہر نکال لیجئے. پھر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے تو آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل, بالکل معمولی سا, معمولی سے معمولی, معمولی سے معمولی سی, معمولی بھی جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لیں. آپ باہر نکال کے لے آئیں گے, پھر آخر میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی عرض کریں گے کہ مجھے اس بات کی اجازت ہو کہ جہنم کے اندر جو بھی شخص ایسا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو میں جہنم سے باہر نکال لوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں, یعنی دیگر امتوں کے حوالے سے یہ آپ کے لیے نہیں, لیکن میری عزت کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری عظمت کی قسم, میری جبریائی کی قسم, میں ضرور جہنم میں سے ایسے افراد کو باہر نکالوں گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ آ کے عرض کریں گے کہ یا رب, جہنم کے اندر فقط وہی لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کو قرآن نے روک رکھا ہے, جن کو قرآن نے روک رکھا ہے, یعنی جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے, یعنی اب جہنم کے اندر صرف کافر ہی ہیں, دوسرا کوئی نہیں ہے. سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے داخل جنت کر دیا گیا ہے. ہر مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جو گفتگو کرتے ہیں اللہ کی حمد کے بعد, وہ اپنی امت کی بات کرتے ہیں کہ یا ربی امتی, یا ربی امتی. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا عرس بھی ہے, کتنی پیاری خوبصورت بات آپ نے بہار شریعت میں فرمائی کہ قیامت کے دن تنہا ذات ہوگی کہ جس کو اپنا کوئی غم نہیں ہوگا, ہر ایک کو غم ہوگا, ہر ایک کو پریشانی ہوگی کہ میں بخشا جاؤں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام واحد ہوں گے کہ جن کو صرف اور صرف اپنی امت کی پرواہ ہوگی. صراط پہ کھڑے ہوں گے, پل صراط پر کھڑے ہوں گے, میزان پہ کھڑے ہوں گے, کوثر پہ کھڑے ہوں گے, ہر مقام پہ اپنے امتیوں کی بخشش کروا رہے ہوں گے. آگے فرماتے ہیں, وعن ابی بکر و عقبۃ بن عامر و ابی سعید و حذیفۃ مثلہ. اسی طرح کی حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کی گئی ہے, یہی روایت اسی کی مثل حضرت ابو بکر, حضرت عقبہ بن عامر, حضرت ابو سعید, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں, فیأتون محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے, فیؤذن له وتأتی الامانۃ والرحم فتقومان جنب الصراط وذکر فی روایت ابی مالک عن حذیفۃ فیأتون محمدن فیشفع فیضرب الصراط فیمرون اولهم کالبرق ثم کالریح والطیر وشد الرحال ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس وذكر آخرهم جوازا الحديث وفي رواية ابي هريرة اول من يجيز. یعنی قیامت کے دن لوگ آئیں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے, تو امانت اور رحم یہ بھی آئیں گے اور پل صراط کے دونوں جانب کھڑے ہو جائیں گے. مطلب یہی کہ جس نے امانتداری سے کام لیا، جس نے سیدھا رحمی کی اس کو فائدہ ہوگا اور جس نے ان کے خلاف کیا اس کو نقصان ہوگا۔ پل صراط رکھ دیا جائے گا اور اس پر سے لوگ گزریں گے۔ ایک روایت میں یہ کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے، پھر جو گروہ وہاں سے گزریں گے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گروہ گزرے گا وہ گویا کہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، پھر کوئی تیز ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی پرندے کی طرح گزرے گا، کوئی تیز سواری کی طرح گزرے گا۔ فرماتے ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے، صراط پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے کہ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما، یعنی میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگ، یعنی آپ کی امت کے تمام لوگ اس پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ آگے انتہائی خوبصورت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یودع للانبیاء منابر، قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، اور ایک روایت میں سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، یجلسون علیہا، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس پر تشریف فرما ہوں گے، ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتصبا، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، مسلسل کھڑا رہوں گا۔ اور دیگر روایتوں کے اندر ہے، الفاظ یہ ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے، میری امت پیچھے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود فرمائے گا، ما ترید ان اصنع بامتک، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرماؤں؟ فاقول، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا ربی عجل حسابہم فیدعا بہم فیحاسبونا، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت کا حساب جلدی لے لے، لہذا امت کو بلایا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، ان میں سے وہ ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، اور ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جو میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ شفاعت سب کو ملے گی، شفاعت سب کو ملے گی، شفاعت کبرا سے تو کوئی بھی محروم نہیں، حتیٰ کہ کفار، حتیٰ کہ شیطان بھی نہیں، کیونکہ شفاعت کبرا یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ باب شفاعت جب کھلے گا شفاعت کبرا کا، تو یہ وہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا، لوگوں کو انتظار کی تکلیف سے نجات ملے گی، لوگوں کو انتظار کی تکلیف سے نجات ملے گی، اس سے کوئی خارج نہیں، تمام کے تمام اس کے اندر داخل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب جنت کے اندر آپ کی امت داخل ہوگی، جو بلا حساب بھی داخل ہوگی، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے حصہ پائے گی۔ بعض وہ ہوں گے کہ جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے جنت کے اندر بھی مرتبے بڑھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنی محبت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ البریز میں فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنت کے بھی اعلیٰ ترین مقام یا اس سے ہٹ کر جنت کے اندر ہوں گے، جنت الفردوس سے بھی اوپر والے مقام پر ہوں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اپنی زیارت کروانے کے لیے اس جنت میں آیا کریں گے. کہ جنت بھی جو جنت ہے وہ کس لیے ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر زیارت ہو رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں مقام و مرتبے بڑھائیں گے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ شفاعت ہے. تو یہ جو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِ, کہ بہت سے وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے. تو جنت میں تو ہر کوئی اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا, لیکن کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے داخل ہوگا, اور کوئی شفاعت کی وجہ سے جنت کے اندر مقام اور مرتبے مزید حاصل کرے گا. فرماتے ہیں وَلَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْتَ سِكَاكًا بِرِجَالٍ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَّى إِنْ خَازِنَ النَّارِ لَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ. یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا رہوں گا, سفارش کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ مجھے چٹھیاں دے دی جائیں گی, مجھے رجسٹر دے دیا جائے گا ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ کیا جا چکا, حتیٰ کہ داروغائے جہنم مجھ سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنی امت میں سے اپنے رب کے غضب کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, سب کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے. یعنی یہ تو طے ہے کہ بہت سارے افراد اس امت کے بھی کچھ نہ کچھ افراد جہنم کے اندر جائیں گے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں بالآخر وہ جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. ومن طریق زیاد نمیری عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انا اول من تنفلق الارض جمجمته ولا فخر وانا سید الناس یوم القیامۃ ولا فخر ومعی لباب الحمد یوم القیامۃ وانا اول من تفتح له الجنۃ ولا فخر فآتی فآخذ بحلقۃ الجنۃ فیقال من هذا فاقول محمد فیفتح لی فیستقبلنی الجبار تعالی فاخر ساجدا وذکر نحو ما تقدم. حدیث پاک پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبار تبارک و تعالی, یعنی اللہ تبارک و تعالی میرا استقبال فرمائے گا. جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے میں جا پڑوں گا. وفی روایت انیس سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لأشفعن یوم القیامۃ لأکثر مما فی الارض من حجر وشجر. یعنی قیامت کے دن میں زمین پر جتنے پتھر جتنے درخت ہیں ان تمام سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. اب آگے ان تمام کا خلاصہ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری حدیثیں بیان کی ہیں اس کا نتیجہ ہی نکلا. فقد اجتمع من اختلاف الفاظ هذه الآثار ان شفاعته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومقامه المحمود من اول الشفاعات الى آخرها من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر وتبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه وذلك قبل الحساب فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف ثم يودع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث أتقن فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه في من أمته إلى الجنة كما تقدم في الحديث ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ان تمام کا خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول مقام سے لے کر آخر تک شفاعت ہی کرتے رہیں گے. ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے رہیں گے, حتیٰ کہ جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا یعنی آپ کی امت میں سے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے. یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. آگے یہ بحث فرما رہے ہیں کہ ایک مشہور حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے, ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے کہ جو اس نے مانگ لی, جو اس نے مانگ لی, اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہے, شفاعتا لامتی یوم القیامہ, کہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن. اس کا ایک معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں, اہل علم جیسے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی خود اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے فرما دیا گیا کہ یہ دعا کوئی ایک دعا مانگ لے بہر صورت ان کی یہ دعا قبول ہوگی. انبیاء کرام علیہ السلام کی ویسے دین دنیا آخرت کے بارے میں کثیر دعائیں قبول ہوتی ہیں, کثیر دعائیں, لیکن یہ بین الرضا والخوف, یہ کیا ہے, خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہیں. لیکن ایک دعا کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جو مانگو گے وہ دعا تمہاری قبول کر لی جائے. تو ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو بچا کر رکھا, وہ دعا نہیں مانگی. یعنی طائف کے میدان میں جہاں پر آپ کو زخمی کیا گیا, اس قدر تکلیفیں دی گئیں, اگر آپ چاہتے تو ملک الجبال تو اس وقت حاضر دربار ہو چکے تھے, آپ اگر چاہتے تو آپ فرماتے کہ دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر ڈال دیا جائے, اہل مکہ کے اوپر پہاڑ ڈال دیے جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور اس وقت بھی ان کے خلاف دعا نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہتے تو دعا مانگ لیتے, چاہتے تو دعا مانگ لیتے, دعا قبول ہوتی, لیکن اس دعا کو اپنی اس امت کے لیے بچا کے رکھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حوالے سے, خلاصہ میں نے بیان کر دیا, وفی الحدیث المنتشر الصحیح لکل نبی دعوۃ یدعو بها واختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, قال اہل العلم معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد. يعني حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کتنی دعا ہیں کہ جو دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما دی, لیکن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف, لیکن ان تمام دعاؤں کا معاملہ کیا تھا کہ یہ رجا امید اور خوف کے درمیان تھی. وضمنت لهم اجابۃ دعوۃ فيما شاؤه يدعون بها على يقين من الإجابة. وقد قال محمد بن زياد وابو صالح عن ابي هريرة في هذا الحديث لكل نبي دعوة دعا بها في امته فاستجيب له وانا اريد ان اؤخر دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو وہ اپنی امت کے حق میں مانگے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے. تو سب نے مانگ لی, لیکن میں نے اپنی اس دعا کو مؤخر رکھا تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر سکوں. وفی روایت ابی صالح لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ ونحوہ فی روایت ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ وعن انس مثل روایه ابن زیاد عن ابی ہریرہ فتكون هذه الدعوه المذکوره مخصوصه بالعمه مضمونه الاجابه والا فقد اخبر صلى الله عليه وسلم انه سال لامته اشياء من امور الدين والدنيا اعطي بعضها ومنع بعضها وادخر لهم في هذه الدعوه ليوم الفاقه وخاتمه المحن وعظيم السؤال والرغبه. یعنی وہی بات ہے جو پیچھے بیان ہو چکی کہ بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور وہ قبول ہوئیں, اور بعض باتوں سے آپ کو منع کر دیا گیا, لیکن یہ وہ دعا کہ جس کے بارے میں یقینی طور پہ تھا کہ یہ قبول ہی کی جائے گی, جو قبول کی جائے گی اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن, کہ جو محتاجی کا دن ہوگا, تمام کی تمام مشکلات کا دن ہوگا, اور اس وقت سوال کی بہت بڑی حاجت ہوگی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے اس دعا کو بچا کے رکھا. اب قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ, یعنی ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار ہے, امام اہل سنت نے جب اس سے پچھلی والی حدیث بیان کی اپنی کتاب اسماع الاربعین کے اندر, اسماع الاربعین فی حدیث شفاعت سید المحبوبین, تو اس حدیث کو بیان کر کے بے اختیار اعلی حضرت کا گویا کہ قلم چل پڑا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ اتنی محبت ہم سے آپ فرماتے ہیں. یہاں پہ بھی قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی اس شفاعت کا تذکرہ کر کے بے اختیار پکار اٹھے کہ جزاہ اللہ احسن ما جزا نبی عن امتہ وصلی اللہ علیہ وسلم کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام جزاؤں میں سب سے بہتر جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثیر کثیر رحمت برکتیں نازل فرمائے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا خوشی والے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی فصل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے میں سنیں گے، بہت خوبصورت فصل ہے یہ بھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جنت کے اندر کیسے ہوگی، کہ وہاں پر آپ کو وسیلہ، درجۂ رفیہ، کوثر اور مقام فضیلت عطا کیا جائے گا. اور اس پر پھر ایک سوال قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے اگلی فصل کے اندر بیان کیا ہے کہ اتنی زیادہ فضیلتیں بیان ہونے کے بعد بھی بعض حدیثوں میں جو ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں سنیں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل